السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة كحوا به هجرته إلى ما هاجر إليه. الله تبارك وتعالى آپ کے اس مدرسے کو قبول فرمائے، پڑھنے والیوں کو قبول فرمائے، طالبات اور ان کی معلمات سب کو حق تعالی شانہ ہمت دے، سمجھ دے، اور ترقی کے راستوں پر ان کو گامزن رہنے اور اس کی طرف چلتے رہنے کی توفیق عرضاں فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دوست جناب یوسف بھائی پانچ بایا کو صحت و عافیت دے، ان کی عمر میں برکت دے، آل یوسف میں برکت دے، ان کے خاندان اور نسلوں میں اس خدمت کو تادیر باقی رکھے. ان کے صاحبزادے مولانا عابد پانچ بایا، ان کے اریا محترمہ کو حق تعالی شانہ سارے خاندان کو، نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین اور علم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ درس بھی بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں میل کی دوری سے آپ درس سن رہے ہیں، اور میں کہاں سے بول رہا ہوں اور کہاں آواز پہنچ رہی ہے. یہ ساری کی ساری کاوشیں اور اتنی سوچ اور اتنے پروگرام، اس کی کیا ضرورت؟ تو یہ سب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق و محبت کا نتیجہ. ہمارا دین اسلام اس میں عشق و محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، سراپا عشق و محبت. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں، چاہے وہ عبادات ہوں، بڑے بڑے ملوک و سلاطین کو دو معمولی چادروں میں احرام میں آپ دیکھیں، حجاج کے مجمع کو دیکھیں، زائرین عمرے کے لیے جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے حال پر غور کریں کہ یہ ہر سال ملینز اور بلینز جو وہاں پہنچتے رہے وہ کاہے کے لیے؟ وہ ایک عشق اور محبت کی آگ لگائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس ملت ابراہیمی کے لیے دعا فرمائی تھی اس دعا کے نتیجے میں ایک آگ لگ گئی اور وہاں بار بار وہ پہنچتے ہیں تب بھی دل سیر نہیں ہوتا. یہ عشق و محبت ہی تو ہے اور کیا ہے. ابھی روزے آئیں گے 18-19 گھنٹے, جنہیں اس چاشنی سے کوئی حصہ نہیں ملا ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیوں یہ کیوں اور کیسے یہ بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں. روزوں کو دیکھیے, مال لٹاتے ہیں, شریعت نے حکم دیا زکات دو صدقہ دو, کاہے کے لیے, محبت ہی سے تو دیتے ہیں اور وہ محبت ایسی کہ اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا, نہ کوئی نفع, کچھ نہیں, بس وہاں ملے گا, میرا آقا مجھے وہاں دے گا, اس پر لٹاتے ہیں آقا کی محبت میں. تو نماز کو دیکھیے, ابھی عشاء کی نماز پڑھی, 2-3 گھنٹے سوئے نہیں سوئے, پھر اڑ گئے, دوڑ رہے ہیں مسجد کی طرف. یہ کیا چیز انہیں جگا دیتی ہے اور دوڑاتی ہے, محبت, عشق, اپنے مولا سے عشق. تو نماز کو دیکھیں, زکات کو دیکھیں, حج کو دیکھیں, عمروں کو دیکھیں, روزوں کو دیکھیں, ہر چیز میں یہ آپ کو عشق الہی جلوہ گر نظر آئے گی, حب نبوی نظر آئے گی. میں نے ابھی ہمارے بخاری شریف کے جلسے میں عرض کیا تھا کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب نور الانوار آپ سب نے بھی پڑھی ہوگی, پڑھائی ہوگی, تو میں نے کہا کہ وہ تو عشق اور محبت نبوی کا لاوا تھے, لاوا. کسی نے 2-4 مصرے اور قطعے لکھ دیے, وہ مشہور ہو گئے, کسی نے کوئی ایک نعت لکھ دی, وہ مشہور ہو گئی, پڑھی جا رہی ہے. اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے سفر میں پہنچے ہیں تو آپ نے عشق نبوی پر 29 قصائد لکھے, جس کے ایک ایک قصیدے کے 50 اشعار کو آپ جوڑیں تو ہزاروں اشعار پر مشتمل. انہوں نے دیکھا کہ مثنوی مولانا روم میں عشق ہی عشق ہے, محبت ہی محبت ہے, تو آپ نے 25,000 اشعار مولانا روم ہی کے طرز پر عشق و محبت میں لکھ ڈالے. دیکھا کہ قصیدہ بردا کی بڑی دھوم ہے تو اس سے 3-4 گنا بڑا قصیدہ بردا لکھ دیا. اور پھر نہ صرف وہ لکھا بلکہ اس کے ان اشعار کی پھر خود ایک لمبی شرح بھی کر ڈالی. شیرازی بڑے معروف فارسی کے اونچے شعرا میں سے, ان کا کلام پسند آیا تو ان کی روش, ان کے نہج, ان کے طریق پر اشعار لکھنے شروع کیے, ہزاروں کئی ہزار اشعار لکھ ڈالے. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیوں یہ سب کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ یہ توفیق الہی بھی ہے کہ ابھی ان کی عمر 13 برس کی تھی اور مصنف بن گئے, آداب احمدی لکھی اور کوئی 100 برس زندہ رہ کر بڑے سے بڑا عالم جس طرح کے فصاحت اور بلاغت والے خطبے جمعہ اور عیدین کے نہیں لکھ سکتا، وہ 13 برس کی عمر میں آپ نے لکھے، یہ توفیق الہی بھی دی اور پھر ساتھ جبلت ان کی فطرت میں ایک عشق کی آگ تھی، ایک لاوا، میں نے کہا کہ وہ تو لاوا تھے، لاوا عشق و محبت کا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ. اور یہ جو عشق و محبت والے تھے وہ دھکا دیتے تھے، دھکا دینے کے لیے ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پچھلے زمانے میں چلے گئے. انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرین کی پٹری ہے اس کی نگرانی، مرمت کہاں کرنی ہے، کہاں کوئی نقصان ہوا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ 50 برس پہلے ایک طریق یہ بھی تھا کہ وہ افسران 4 پہیے والی اسٹیل کی گاڑی بنا کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اور پھر یہاں ایک جگہ پر جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، جب اسے فارغ ہو گئے آگے 5-10 میل دور آگے جانا ہے تو وہ 2 آدمی ان میں سے اتر کر دھکا دے کر دوڑتے رہتے پھر خود چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. فرماتے ہیں کہ وہ جتنا انہوں نے دھکا دیا تھا 40-50 قدم تو اس کے مقابلے میں 1000-2000 قدم آگے یہ گاڑی ان کو خود لے جائے گی. تو اس طرح دھکا دیا. میں نے مثالیں دی تھی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دھکا دیا، دیکھو کیسا زبردست دھکا، کیسے دنیا میں دھوم ہے تبلیغی جماعت کی، کاموں کی، اللہ اس میں برکت دے، اخلاص دے، صحیح طریق پر اس کو باقی رکھے، بانیوں نے، مؤسسین نے جس طرح بنیاد ڈالی تھی روحانیت والی اسی پر اس کو باقی رکھے. تو یہ ان کے رونے اور دھکے کی وجہ سے چل رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ قدس روح کا جب سفر ہوا ساری عمر کہیں نہیں گئے، ہندوستان کے شہروں میں کہیں نہیں گئے، جوانی میں راندیر بھی تشریف لائے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ کے ساتھ، لیکن حضرت جب بیٹھ گئے سہارنپور میں اس کے بعد اٹھے ہی نہیں. ہندوستان کے مختلف شہروں سے دعوتیں وفود جاتے رہے، درخواستیں کرتے رہے، حضرت نے سفر نہیں فرمایا. ایک دفعہ ہندوستان کے سفر کا مدینہ طیبہ مدرسہ علوم شرعیہ میں حضرت کے حجرے میں ذکر ہو رہا تھا، حضرت نے پوچھا کہ ابو الحسن بتا، مولی انعام تو میرا ہندوستان نہ جانا طے کر گئے، اب تو بتا کیا کریں. تو میں نے بیچ میں بغیر کسی جوڑ کے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت اب کی اگر حضرت کا ہندوستان کا سفر ہو مدینہ طیبہ سے تو انگلینڈ ہو کر تشریف لے جائیں، جیسے کراچی ہو کر حضرت دہلی تشریف لے جاتے ہیں. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو الحسن دیکھ یوسف کیا کہتا ہے کہ لندن بھی ہمارے رستے میں ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت وہاں کراچی جہاز بدلنا ہوتا ہے، تو اس طرح جدے سے جہاز چلے گا، لندن میں جہاز بدلیں گے، قیام کر کے پھر واپس اسی جہاز میں سیدھے دہلی. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پیارے تجھے تو میرا حال معلوم ہے کہ مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نظم میں بیان فرمایا کہ حضرت کا جانا آنا، اٹھنا بیٹھنا، سفر حضر، سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوتا تھا. وہاں سے جو حکم ملا اسی کے مطابق سفر ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پیارے، یہ تو وہاں عرض کرو. چنانچہ پھر اللہ نے یہاں والوں کی، زمین والوں کی سن لی اوپر، اور حضرت کا یہاں کا سفر ہوا. تو یہاں کیا تھا اس وقت؟ مسجدیں تھی، اور اس میں بھی اس وقت بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی مسجدیں ہوں گی کہ جن میں مشکل سے عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہوگی سمر کے ٹائم میں. مگر اب 100 کے قریب جگہ ہوں گی کہ جہاں آئے آپ کے درس بخاری کی طرح وہاں درس بخاری ہو رہا ہے. انگلینڈ میں حضرت تشریف لے گئے ساؤتھ افریقہ، تو وہاں کوئی عربی مدرسہ اس وقت نہیں تھا. کہیں حدیث کی اور سیاہ ستہ کی تعلیم کا انتظام نہیں تھا. بس جیسا ہی حضرت کا سفر ختم ہوا کہ سب کچھ، تو وہاں بھی یہاں کی طرح سے سینکڑوں جگہ سیاح کا اب درس ہو رہا ہے. تو ایک دھکا حضرت نے دیا. اللہ کرے کہ حضرت کے سفر کی برکت قیامت تک باقی رہے. اللہ تعالیٰ ان گلشنوں کے اجاڑنے والوں کو اجاڑ دے، ان گلشنوں کو، باغات کو جو حضرت شیخ کی دعاؤں سے لگے ہیں، قیامت تک کے لیے باقی رکھے. تو میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ میرا یہاں انگلینڈ میں بیٹھ کر آپ کو درس دینا اور وہاں آپ کا سننا، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور تعلق کا نتیجہ ہے. ایک بزرگ ہیں علامہ شنقیطی، ان کی کتاب ہے زاد المسلم، اس میں انہوں نے اپنا خود ایک قصہ لکھا ہے، خود اپنا قصہ لکھا. فرماتے ہیں کہ میں، مجھ پر حق تعالی شانہ کا انعام ہوا اور میں حرمین پہنچا، وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اسی سلسلے میں جبل نور کی زیارت ہوئی، غار حرا کی زیارت ہوئی. ہم بھی تقریباً 3 دفعے اوپر تک چڑھے ہیں جب ہمارا دارالعلوم کے طلبہ علماء کا قافلہ قافلے کی شکل میں رمضان مبارک میں اور عمرے کے لیے دیگر اوقات میں یہاں سے جایا کرتا تھا. تو اس وقت وہاں جبل نور پر طلبہ اساتذہ کے ساتھ جانے کی توفیق ہوئی. غار حرا میں پہنچ کر وہاں دو رکعت پڑی، دعا کی. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں شنقیطی کہ اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا اور میں وہاں غار حرا میں پہنچا اور میں نے 2-3 راتیں وہاں گزاری. اس زمانے میں اس طرح کی جو اب ہے ایسی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، ہم بھی آرام سے عافیت کے ساتھ چڑھے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، دھکا نہیں. ابھی جو عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں بڑا تعجب ہوتا ہوگا کہ ہم حضرت شیخ قدس روح کی ویل چیئر لے کر حضرت کو طواف کراتے تھے، خود دام پیچھے پیچھے ہیں طواف کرا رہے ہیں. جب حجر اسود پر پہنچتے تو ہر طواف کے ہر ساتوں چکر میں ویل چیئر حجر اسود پر رکتی، حضرت کو دو خادم دونوں طرف سے اٹھاتے، حضرت روتے ہوئے آنسو جاری ہیں اور حجر اسود کو بوسا دیتے. ہمیشہ ہر چکر میں اسی طرح. تو وہاں میری طرح کا کوئی لاوبالی جلدی میں ہے اور وہ جلدی جلدی طواف کر کے خود بوسا چھوڑ کر آگے نکل جائے، استلام اشارہ دور سے کر کے، یہ الگ ہے. ورنہ عافیت کے ساتھ آرام سے بوسا دیا جا سکتا تھا. 60s میں بھی ایسا رہا، پھر 70s میں بھی ایسا رہا، 80s میں تھوڑی بھیڑ بھاڑ شروع ہو چکی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہیرا میں میں نے دو تین راتیں گزاری اور وہاں میں نے درس دیا. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کتنے ذہین لوگ یہ، کتنی محبت اور ایک ایک چیز کی تلاش کہ وہ قرآن کریم اس غار پر اترا، اس غار میں نازل ہوا اور اس کی ابتدائی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق یہ اس غار میں نازل ہوئی. تو اپنے خدام کے ساتھ سوچا کہ یہیں پر سورہ علق کی تفسیر کا درس دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے، علامہ شنقیطی نے اپنے تلامذہ کو وہاں سورہ علق کی تفسیر پڑھائی، اسی جگہ میں جہاں یہ سورہ علق نازل ہوئی تھی. اور ایک درس تو یہ تفسیر کا ہوا، جس طرح میں نے بدء الوحی کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں حدثتهم فیہ بحدیث بدء الوحی، میں نے بدء الوحی اس جگہ سے متعلق جو بخاری شریف میں بسم اللہ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بیان کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ احادیث پڑھی اور اس کا درس دیا اور میں وکنت بعد ان اصلی فی ما شاء اللہ لیلا اتاک و امرق بھی خدی، کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس دیوار کے ساتھ یہاں لگا ہوگا، وہاں میں ٹیک لگانے کی کوشش کرتا، پھر سوچتا کہ او ہو وہاں ٹیک لگانا، یہ تو بے ادبی ہو گئی، اس کی تلافی کیا. وہ عمر لکھ بھی خط دی، کیسے اس کے کفارے کے لیے پھر میں میرے گال وہاں پر ملتا. بارہا میں نے قصہ سنایا میرے ابا جان کا، کہ مرتے وقت فرمایا کہ نیچے لٹا دو، پھر اپنا گال پتھر پر رکھ کر دیکھا کہ ہاں ٹھنڈا معلوم ہو رہا ہے، پتھر یہ ہے اور کوئی چادر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹے میرا گال زمین پر رکھ دے. تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان میری ران تکیا بنائیں آپ اس میں اور نیچے میں کیا فرق ہوگا. اسرار سے فرمایا نہیں پیارے میرا گال زمین پر رکھ دے. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ عمر لق بھی ہی خط دی کہ میں میرے گال کو ٹچ نہیں کرتا تھا, عمر ریخ بار بار ملتا تھا ایسے دائیں بائیں ادھر. تو اب یہ عمر ریخ بھی ہی خط دی, عمر ریخ بھی ہی خط دی جو بار بار اپنے گالوں کو رگڑ رہے ہیں, یہ عشق و محبت ہی تو ہے. تبرکم بتلک الحسبہ التي تشرفت ببدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلاته, کہ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, یہاں جس میں اثر اس سے ٹچ ہوا مس ہوا. فرماتے ہیں کہ اس میری محبت اور عشق کی ادا ایسی پسند آئی اللہ عز و جل کو کہ الہمانی اللہ تعالی انشاء ابیات, کہ اللہ نے الہام فرمایا دل میں اشعار ڈالے اسی جگہ پر, کہ انہوں نے اپنی اس فعل کو اشعار میں محفوظ کیا. عمر لق فی حرادی مخدی دوامم بالغدات و بالعشی لعلی ان امس بحر وجہی ترابا مسہ قدم النبی, کہ میں میرے گال ہیرا میں دائیں بائیں ہر طرف مل رہا ہوں صبح و شام تاکہ میرے چہرے کو کچھ ذرات جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارکہ کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا ہے, تو ان مٹی کے ذرات پتھر کے اس حصے سے میرے گالوں کو میں مس کروں. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات اولیاء اللہ کی طرح سے ہمیں بھی ایک ایک ادا کو ایک ایک چیز کو سوچنے کی کرنے کی ہمت دے. یہ ہم ہر وقت ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں, کھانا پینا پہننا اوڑھنا مزے, بس اس ہماری اس دنیا سے نکلتے ہی نہیں. ہم بہت بڑے عالم اللہ نے بنائے ہیں, جس طرح یہ سیاروں نجوم پر ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ اوہ بہت مزہ آتا ہے وہاں جب اس تحقیق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک اور مل گیا جو اس سے لاکھوں گنا بڑا اس سے فلاں. تو اس طرح حق جل مجدہو نے عالم کے عالم پیدا فرمائے ہیں, تو ان عالموں میں غور کریں مزہ آ جائے. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں کوئی ذرہ ملے حب نبوی کا, ایک چنگاری مل جائے عشق محمدی کی. جیسے علامہ ابن حجر ہیثمی نے ایک قصہ الجوہر المنظم میں نقل کیا ہے اسمعی کی روایت سے, کہ اسمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو دیکھا کہ جو آقا دو جہاں فخر کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آ کر کھڑے ہوئے اور یوں گویا ہوئے, عرض کیا خدا کی بارگاہ میں یہ محبت سیکھی ہے جو اس میں جل رہے ہیں ان کو ان کا حال دیکھیے کہ وہ ان کی ادائیں ان کی حرکتیں ان کے الفاظ ان کا بولنا چالنا کس انداز کا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی اللہم ان ھذا حبیبک وانا عبدک عرض کرتے ہیں کہ خدا یہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں تو تیرا بندہ ہوں تیری عبادت کرنے والا ہوں والشیطان عدوک اور شیطان تو تیرا دشمن ہے فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ وَفَازَ عَبْدُكَ وَغَضِبَ عَدُوُّكَ کیسی منطق چلائی کہ الہی اگر اس جگہ میں تو میری مغفرت کر دے گا تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی اور مسرت کا یہ باعث ہوگا اور یہ گنہگار بندہ اپنے مقصد میں کامیاب منطق چلانے میں وفاز عبدک تیرا بندہ کامیاب ہوگا وغضب عدوک اور شیطان جلے گا جیسے حضرت شیخ قدس الروح کے وصال پر ہمارے انور بھائی نے غالباً دیکھا تھا کہ ایک کانٹے دار بغیر پتے کا ڈراؤنی قسم کا ایک سوکھا درخت ہے اس کے اوپر شیطان واویلا کر رہا ہے رو رہا ہے حضرت شیخ قدس الروح کے وصال پر دیکھا تھا انہوں نے کہ یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر چلا گیا آیا تو تھا وہاں ہم سے حضرت نے بارہ میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ ہم خدام تھے اور حضرت نے ایک دفعہ زور سے مارو اس کو ہم تعجب میں کہ یہ مدینہ منورہ ہے مسجد نبوی کے سائے میں حجرا ہے مدرسہ علوم شرعیہ کا حجرا ہے اور یہاں کون مارو اس کو پھر اس سے زیادہ زور دار آواز سے دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر اس کے بعد حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ابلیس آیا تھا تو وہ واویلا کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر چلا گیا تو وہ عربی خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا ان ھذا حبیبک وانا عبدک والشیطان عدوک فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ وَفَازَ عَبْدُكَ وَغَضِبَ عَدُوُّكَ کہ تو میری مغفرت کر دے گا تو تیرے حبیب خوش ہو جائیں گے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تیرا دشمن اسے غصہ آئے گا اور وہ جلے گا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لِي تو میری مغفرت نہیں کرے گا تو معاملہ الٹا ہو جائے گا غضب حبیبک ورضی عدوک وہلک عبدک کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا میں تو مر گیا اور تیرا دشمن خوش ہوگا تیرے حبیب کو تکلیف پہنچے گی وانت اکرم من ان تغضب حبیبک اور مجھے معلوم ہے کہ الہی تو اپنے حبیب کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا تو نے اپنے حبیب کو کبھی ناراض نہیں کیا اور تو اپنے دشمن کو کبھی راضی نہیں کرتا اور کبھی تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرا جو تیری عبادت کرے تیرے سامنے ماتھا رگڑے اور تیرا بندہ اور غلام ہو وہ ہلاک ہو تجھے یہ پسند نہیں ایک مقدمہ منطق کا تو انہوں نے یہ چلایا اور آگے ہے آگے وہ کہتے ہیں اللهم يا خدا إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد کہ جو شریف اور باعزت عرب ہیں جب ان میں کوئی سردار مر جاتا ہے تو سردار کے مرنے پر وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں تاکہ وہ جانے والے کے لیے ایک طرح کا ایصال ثواب ان کی طرف سے ہو جائے, جو مظلوم ہیں ان کی دعائیں مل جائیں, ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا وہ سامان بنے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی عرب سردار مرتا تھا تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا. وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ, اور یہ تو عرب کے سردار نہیں, تمام جہانوں کے سردار, تمام اولیاء انبیاء کے سردار, ساری کائنات کے سردار, تیری ذات وحدہ لا شریک کے بعد تیری ہر مخلوق کے یہ سردار. تو اب میں ان کی قبر پر کھڑا ہوں, عاتقنی علی قبری, الہی وہ دستور ہے وہ آج ہو جائے, اس کے مطابق فیصلہ کہ میں بھی غلام ہوں, مجھے ساری کائنات کے سید کی قبر پر آزاد کر دیا جائے. تو اسمعی کہتے ہیں کہ میں ان کی یہ فریاد عربی کی سن رہا تھا تو میں نے کہا اے بھائی یا اخل عرب ان اللہ قد غفر لک, کہ تیری تو مغفرت ہو گئی, وعتقك, اس نے تجھے انشاءاللہ آزاد کر ہی دیا, کہ کیونکہ تیرا یہ مانگنے کا انداز کتنا نرالا ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے متعلق شعر کہا ہے, اتیتک زائرا ووددت انی, کہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں میری آنکھوں کے بل چلوں, اس کو پیروں کے بجائے چلنے کے لیے آنکھوں کو استعمال کروں. وما لی لا اسیر علی جفونی الی قبر رسول اللہ فی, کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اپنی پلکوں کے بل نہ چلوں اس سرزمین پر کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو کتاب المعاملات اور کتاب الحدود اور تعزیرات پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں اور اس کی تعلیم اسلام میں دی جاتی ہے, اسے نہ سوچو کہ روکھا سوکھا مذہب ہے, یہ تو آگ ہی آگ ہے, عشق و محبت کا لاوا ہی لاوا ہے. اللہ تعالی حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی طرح سے ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ادنا خدام میں سے بنائے, جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اور ان کی اس عشق و محبت کا کیا نتیجہ ہوا. میں نے عرض کیا کہ وہ تو ایک لاوا تھے, تو جب وہ ابلا ہے تو ایک مغل امپائر کو آپ دیکھیں تو اس میں تو جس طرح دنیا کے سلاطین ہوتے ہیں, انہیں اپنے ملک گیری سے فرصت نہیں ہوتی اور کاموں کے لیے الا ماشاءاللہ, تو اسی میں سب رنگے ہوئے تھے, اوپر سے لے کر اکبر کو دیکھیں, شاہجہاں کو دیکھیں, جہانگیر کو دیکھیں, فلاں کو دیکھیں. لیکن اللہ عز و جل کو خیر مقصود تھی دنیا سے اور دنیا والوں سے، تو عالمگیر انہی کی نسل میں سے کہ جو ایک ہی روش پر سب چلتے رہے، شروع کے کچھ ان میں خیر اور علم اور دین اور دین کا علم غالب تھا، بابر میں، پھر اس کے بعد ہمایوں میں، ہمایوں تو علم کا رسیہ تھا، مگر پھر جب ایران سے تعلقات بڑھے اور شیعیت کا ان کے گھروں میں اثر ظاہر ہونے لگا، تو اس کے بعد پھر رنگ بدلنے لگا ہر چیز کا، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اس کی رحمت خاصہ متوجہ ہوئی اور ملا جیون کو ایک استاد مل گئے، ملا جیون کو ایک شاگرد مل گئے، اور وہ ملا جیون کو شاگرد کون ملے؟ محمد محی الدین. یہ کون ہے محمد محی الدین؟ اورنگزیب عالمگیر، مغل شہزادے. پھر کیا تھا؟ او یہ تو ایک، میں نے عرض کیا کہ لاوا تھے، تو پھر دنیا نے کچھ اور دیکھا کہ جس سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی خاندان سے، اسی عالمگیر سے دین کی خدمت لی، علم کی خدمت لی، فقہ حنفی کی خدمت لی، اور عالمگیری فتاوی عالمگیری تیار ہوئی، اور بڑے ایک منظم طریقے سے تیار ہوئی کہ چار آدمی پہلے متعین کیے گئے، پھر پانچ کیے گئے، ان چاروں کے سربراہ ایک بنائے گئے، پانچ ہوئے، پھر ان چاروں کو جو کام کرنے والے تھے دس دس بڑے زبردست محقق علماء دیے گئے، تو اس طرح کی کوئی پچاس منتخب انسانوں کی بڑی جماعت کے ذریعے یہ ایک دستور تیار کیا گیا. تو یہ جسے روکھا سوکھا کہا جاتا ہے، وہی تو وہ اس عشق کی آگ کا نتیجہ ہے. ملا جیون کے چند دنوں کی جو عالمگیر کو صحبت ملی، اس کا نتیجہ ہے. اللہ عز و جل کی رحمت خاصہ اس وقت کی دکھی دنیا کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی بھوکوں کو کھانا دے، پیاسوں کو پانی دے، بے گھروں کو سایہ دے، ننگے ہیں حق تعالی انہیں لباس عطا فرمائے. اور یہ جو عشق و محبت کی آگ ہے، یہ اس کے ہمارے ہادی اور رہبر، ہمارے ہادی اور رہبر رستہ دکھانے والے، ہمیں گائیڈ کرنے والے کون؟ صحابہ کرام. اب سب سے پہلی اور آخری جنگ بھی کہیے اس کو، کہ اسی میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا. تو وہ غزوہ بدر، تو اس جنگ میں دونوں طرف سے صفیں کھڑی ہیں، ادھر کافروں کی، کفار قریش کی، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدام صف میں کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے ہیں، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سواد ابن غزیہ کے اوپر گزرتے ہیں تو دیکھا کہ وہ ذرا سا ٹھیک سے صف میں کھڑے ہوئے نہیں ہیں, ذرا سا آگے کو نکلے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دست مبارک میں چھڑی تھی, فدفعہ بالقضیب فی بطنی, کہ جس طرح ذرا پیچھے ہو جاؤ, اس کے اشارہ کرنے کے لیے, اشارہ فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مبارک کی نوک سے انہیں اشارہ فرمایا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ, اور ارشاد بھی فرمایا استقیم یا سواد, ٹھیک سیدھے کھڑے رہو. اب انہوں نے پیٹ پکڑ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہ کرتے ہوئے پیٹ پکڑے ہوئے کیا عرض کر رہے ہیں, اوجعتنی یا رسول اللہ, آپ نے مجھے بہت زور سے مار دیا. وقد بعثت بالحق والعدل, اب مقدمہ شروع پیش کر دیا آگے, کتنے ذہین کتنے ہوشیار. یہ اوقلا کے سردار ہوتے ہیں یہ مجانین, عشق و محبت والے, یہ مجنون سارے کے سارے, کہ پیٹ پکڑا ہوا ہے, ٹیڑے ہو رہے ہیں, ادھر ادھر بل کھا رہے ہیں, اور کہے جا رہے ہیں اوجعتنی یا رسول اللہ وقد بعثت بالحق والعدل, کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی کی نوک سے میرے پیٹ میں چھڑی ماری, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور اب یہ آپ کی بعثت ہی ہوئی ہے دنیا میں حق اور عدل اور انصاف کے قیام کے لیے, تو میں تو قصاص لوں گا آپ سے. اتنا سنتے ہی دو جہان کے سردار, سارے خدا نے جتنے جہان بنائے ان تمام جہانوں کے ملک الملوک اور سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر مبارک اٹھا دی, پیٹ مبارک ان کے سامنے کھول دیا, اور ارشاد فرمایا کہ استقید یا سواد, قصاص لے لو, بدلہ لے لو. تو حضرت سواد لپٹ جاتے ہیں, فاعتنا, لپٹ گئے, معانقہ کیا اور پیٹ مبارک کو بوسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہی یہ کیا سب سواد, تو وہ معشوقوں کے جواب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کیا, تو وہ جواب بھی کتنا پیارا دیتے ہیں, یا رسول اللہ قد حضر ما ترى, جو آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ محبتیں ہمیں سکھائی گئی, اللہ تعالی ان حضرات کرام سے ان رستے کے آداب کو, برکتوں کو سیکھنے کی اختیار شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو حدیث پاک پڑھی گئی, دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بخاری شریف کے پڑھنے کو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا ذریعہ بنائے, ایسا تعلق عطا فرمائے جو کبھی نہ ٹوٹے, قبر میں ہمارا ساتھ دے, پل صراط پر یہی محبت ہمیں ہمارا ساتھ دے, میزان عدل پر ہمارا ساتھ دے, جنت میں بھیڑ داخلے کے لیے ہو رہی ہو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو یہ اس طرح اگر ہم اس نظر سے اس کو پڑھیں گے تب تو ہیں ہم کامیاب. حضرت شیخ قدس روح کو درس میں ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا ہر روز انقلاب ہم دیکھتے تھے کہ ہر وقت متحرک جگہ پر بیٹھے ہوئے, کبھی ادھر ہل رہے ہیں ادھر ہل رہے ہیں, کبھی پیچھے ہاتھ کر کے اور چہرہ کبھی ایک دم سرخ ہو جاتا ہے کبھی ایک دم یلو ہو جاتا ہے. تو یہ پورے غور و خوض سے ایک ایک کلمہ سن کر اس وہ دل میں ان کلمات کا اثر جو دل میں ہوتا تھا وہ چہرے انور پر, حضرت شیخ قدس روح کے چہرے پر ہم دیکھ سکتے تھے اور محسوس کر سکتے تھے. تو یہ اس تمنا اور آرزو اور دعا کے ساتھ پڑھیں کہ حق تعالی شانہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے, اسی پر ہمیں موت دے. اللہ تعالی آپ کے مدرسے کو قبول فرمائے, طالبات کو قبول فرمائے, معلمات کو قبول فرمائے, اس مدرسے کی تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے. ہمارے یوسف بھائی کو اللہ تعالی شفائے کاملہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.